بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صبر کا عنوان چل رہا تھا، آج ہمارا دس محرم بھی ہے، عاشورہ جسے کہا جاتا ہے، اور آج کا ہمارا عنوان صبر کا ہے جو پہلے سے چل رہا ہے. اور آج کے دن جو صبر کا اہم واقعہ پیش آیا تھا، ایک تو روزہ ہے وہ صبر، لیکن ہم تو یہ چھوٹے چھوٹے صبر کو بھی صبر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہاں صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں وہ کتنا بڑا صبر کا واقعہ پیش آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور چہیتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے متعلقین کو، ان کے خاندان کے افراد کو، بچوں کو کس طرح ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا. انشاءاللہ آئندہ ہم اسی مہینے میں کسی وقت انشاءاللہ، ہو سکتا ہے منگل کو، ہم اسی عنوان پر بات کریں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں. آج ہم وہی ہمارا جو عنوان ہے احادیث مبارکہ کا، ریاض صالحین کا، وہیں سے چلتے ہیں. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہو تو اس کو بہت انعامات ملے، فتوحات ملے، لوگ اس کے ماننے والے ہوں، بہت بڑا مجمع ساتھ چلتا ہو، ہر طرف ان کی تعریفیں ہوتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یصب منہ، اسے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. یہاں پر جو عربی جاننے والے ہیں ان کے لحاظ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، وضبطوا یصب یصب بفتح الصاد وکسرہا، یہ صاد کے فتحہ اور کسرہ دونوں طرح محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ یصب منہ، اسے تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، یا یصب منہ، اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں مبتلا فرماتے ہیں. وہی صبر کے عنوان کے ساتھ بالکل واضح بات ہے کہ صبر، اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، درجات بھی بلند فرماتے ہیں. تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جب کسی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، دنیا کی تکلیف معمولی، دنیا ختم ہونے والی، تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، اور تکلیف بھی ہلکی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور ہلکی ہوتی ہے، چاہے ہمیں جیسی بھی محسوس ہو. آخرت باقی رہنے والی ہے، وہاں کی تکلیف بھی زیادہ عرصہ رہنے والی ہے، تکلیف ہوگی بھی بہت سخت. تو دنیا کی ہلکی سی تکلیف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرت کی بڑی بڑی تکلیفیں دور فرما دیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے راحت، انعامات اور بہت سی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں. یہ ایک اصول ہے کہ ہر ایک مشقت یہ دو نعمتوں کے ساتھ گھری ہوئی ہوتی ہے. وعن وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتمنين تاکید کے ساتھ ہرگز تم میں سے کوئی شخص تمنا نہ کرے موت کی کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو. بیماری آ گئی, انسان بیماری میں ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے تو سوچتا ہے بس میں اب مر ہی جاؤں, دعا کر لیتا ہے اس کے لیے. منع کیا گیا ایسا نہ کرو, اس لیے کہ دنیا میں جو تکلیف ہے یہ تکلیف آخرت میں کتنی زیادہ مفید ہے, اس کے ذریعے سے کتنے درجات بلند ہوں گے, کیا کیا کمالات حاصل ہوں گے, وہ اللہ جانتا ہے, دینے والا جانتا ہے. تو بہرحال تکلیف کی وجہ سے کبھی ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا, انسان سوچتا ہے اچھا اب فلانے کا انتقال ہو گیا, اب جی کر کیا کرنا ہے, بس میرے بھی انتقال ہو جائے. نہیں نہیں, اس کی موت پر جو تکلیف پہنچی ہے, جتنی جس درجے کی تکلیف پہنچی ہے اسی کے بقدر اجر و ثواب بھی ہے. بس اللہ سے ثواب کی امید رکھیں, شکایت اور ایسی باتیں زبان پر نہ لائیں. لا تم میں سے کوئی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو. فَإِن كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا, کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ یا اللہ بس اب مجھے نہیں رہنا لیکن کہہ نہیں سکتا, تو اگر دعا کرنی ہی ہو تو یہ اس طرح دعا کر لے, فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي. کبھی انسان دنیا کی باتوں سے, یہاں کی تکالیف سے اور یہاں کے آگے کے حالات سوچ کر کے اچھا حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں, کیسے حالات بدل رہے ہیں, ان پریشانیوں کی وجہ سے سوچتا ہے اب ویسے بھی علماء صلحاء سے دنیا خالی ہو گئی اور آہستہ آہستہ جو ہیں وہ بھی ان کا بھی وقت قریب ہی نظر آتا ہے, تو انسان سوچتا ہے بس اب میں بھی چلا ہی جاؤں, کیا کرنا ہے رہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں, دل میں خواہش ہونا غیر اختیاری ہے, زبان پر نہ لاؤ, دعا نہ کرو, دعا کرنی ہے تو یہ دعا کر لو, اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی, اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے, وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی, اور مجھے وفات دے دینا, مجھے یہاں سے دنیا سے اٹھا لینا جب میرے لیے موت بہتر. ایسے موقع کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی. وعن ابي عبد الله خباب بن الارت رضي الله تعالى عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبه فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا. هات ابو عبد الله جن کا نام خباب رضي الله عنه ہے, خباب بن ارت رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کس وقت, وہو متوسد بردتن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے کعبہ کے سایہ میں, گویا کہ مکہ مکرمہ کا دور ہے, ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے, مشرکین اور کفار کی طرف سے ایذاؤں کا سلسلہ ہے. تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے, ظاہر صحابہ ان حالات سے گزر رہے تھے, کسی کو مارا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ بیچارے شہید ہی ہو جاتے ہیں, کسی کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں, کچھ لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے کہ ان کو مارتے رہو مارتے رہو, پھر بھی وہ کہتے ہیں احد احد, طرح طرح کی تکلیفوں سے کسی کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے, اور آگ کے انگارے کیسے بجھتے ہیں, انہی کے خون اور پیپ اور جو اندر سے خون وغیرہ رطوبت جو نکلتی ہے جسم کی, اسی رطوبت سے پھر وہ انگارے بجھتے ہیں, ورنہ بجھتے نہیں اور کوئی بجھانے والا نہیں. ان حالات میں صحابہ رضی اللہ عنہم جب بہت تکلیف سے گزر رہے تھے, عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سایہ میں چادر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے, ہم نے عرض کیا الا تستنصر لنا, یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کرتے, کیا آپ ہمارے لیے آپ دعا نہیں فرما دیں گے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک دعا فرما دیں اللہ آپ کی دعا قبول کریں گے, ان کفار کو ہلاک کر دیں گے, مکہ ہمارا ہو جائے گا, امن اور سکون حاصل ہو جائے گا, آپ دعا کر دیجئے ہمارے لیے نصرت کی, ہمارے لیے دعا کر دیجئے کوئی. فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. تم سے پہلے جو اہل حق ہوتے تھے ان کو کس طرح کی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا تھا. دیکھو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا گویا انداز یہ ہے کہ بہت جلدی تم تھک گئے, ابھی تو بہت کم تکلیفوں سے تم گزرے ہو. پہلے کے لوگوں کی تکلیفوں کا میں کچھ حال بتاتا ہوں. دو مثالیں پیش کیں. دیکھو تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا حال یہ تھا کہ یؤخذ الرجل, کسی شخص کو لایا جاتا, اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا کہ سینے تک والا حصہ, تقریباً پیروں والا حصہ زمین کے اندر چلا گیا. زمین میں اس کو دھسا دیا, پیروں کا حصہ, اور فیحفر لہ فی الارض, زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس میں اس کو رکھ دیا جاتا یعنی آدھے کو. اس کے بعد ثم یؤتى بالمنشار, آرا لایا جاتا, اسے سر پر رکھا جاتا اور اس کو کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا, ایک حصہ ادھر گر جاتا, ایک حصہ ادھر گر جاتا. کبھی ایسی سزا ہوتی, وَيُمْشَتُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ, مشت کہا جاتا ہے کنگھی کو, اور یہاں پر یہ لوہے کے کانٹے جو کنگھی کی طرح نظر آتے ہوں, اور کسی کو لوہے کے کانٹوں سے اس کو کنگھی کی جاتی, اس طرح کے مادون لحمہ وعظمہ, گوشت کے اندر تک وہ کانٹے چلے جاتے تھے اور بچتا کیا تھا, صرف ہڈیاں بچ جاتی تھیں, اوپر سے کھال اور گوشت پورا اتر جاتا تھا. ما دون لحمہ وعظمہ ما یصدہ ذلک عن دینہ, اس نے اتنی سخت تکلیفوں سے گزر کر بھی وہ شخص اللہ کے دین سے ہٹتا نہیں تھا. ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. کبھی انسان کو چند پیسوں کا نقصان ہوتا ہے تو انسان کوئی عمل چھوڑ دیتا ہے. تھوڑا سا اپنے حالات پر ہم غور کریں کہ کبھی اچھا ٹھیک ہے میں یہاں یہ کام کر لوں تو میری ایک نماز ذرا مؤخر ہو جائے گی, قضا ہو جائے گی, لیکن یہاں تنخواہ اچھی مل رہی ہے. میں فلانا کام کر لوں, اچھا جمعہ میرا چھوٹ جائے گا, لیکن یہ کہ وہاں تنخواہ بہت اچھی ہے. ہم تو نفع کو دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ایسی سخت تکلیفوں میں بھی دین کو نہ چھوڑو, حق بات کو نہ چھوڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصدہ ذلک عن دینہ, یہ چیز اس کو اپنے دین سے روکتی نہیں تھی. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو اہم بات ہے. فرمایا دیکھو صبر کرو, اور صبر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. فرمایا واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضر موت الی حضر موت لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون. اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کے معاملے کو مکمل تکمیل تک پہنچائے گا. دین ثابت ہوگا, مضبوطی سے ثابت ہو جائے گا, مستحکم ہو جائے گا, اہل ایمان کی حکومت ہوگی اور امن عام ہو جائے گا. لیکن کب ہوگا؟ یہ صبر سے گزرنے کے نتیجے میں. صبر سے گزرو گے تو پھر اس کا نتیجہ اور انعام ملے گا کہ دین تکمیل کو پہنچے گا اور مسلمانوں کو استحکام اور حکومت حاصل ہوگی. ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ پہلے مرحلے میں دیکھتے ہیں اچھا یہ لوگ حق بات کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور اہل باطل نے ان کو شکست دے دی, اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل حق نہیں تھے. ہماری جو عام جو سوچ ہوتی ہے نا, جب کوئی ہار جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ باطل ہے, وہ غلط ہے. اگر صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی. تو مکہ مکرمہ کے 10 سالوں میں کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہی دکھایا. پہلے زمانے کے لوگ جن کو دو حصوں میں کاٹ دیا جاتا تھا آری سے, وہ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں وہ اہل حق تھے. جب کچھ لوگ قربانی پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اہل حق کی نصرت فرماتے ہیں. فرمایا کہ تم صبر کرو, اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل فرمائے گا, یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا. یہ یمن کا ایک علاقہ ہے صنعاء, اور اس کے دوسرے کنارہ ہے حضرموت. اتنا طویل سفر طے کرے گا, اکیلا جائے گا, راکب اکیلا. لا یخاف الا اللہ, اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ایمان ہوگا، ڈاکوؤں کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، گناہ سے بچے گا، ڈاکوؤں سے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت فرما رہے ہیں؟ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں، اس سے بھی حدیث کا مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی ہے، کن حالات میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں جب لوگ جب سفر میں جانا چاہتے تھے تو انتظار کرتے تھے کوئی قافلہ ہو، کوئی جانے والا قافلہ ہو، ان کے ساتھ ہم مل جائیں، کسی قافلے میں ہم مل جائیں تاکہ ہم محفوظ طریقے سے پہنچ جائیں۔ اس میں بھی اندیشہ ہوتا تھا کہ ڈاکو حملہ کریں گے اور قافلہ پتہ نہیں لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا۔ اکیلے آدمی جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا، انتہائی خطرہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اکیلا شخص، وہ بھی سوار، سواری دیکھ کر انسان سوچے گا کچھ نہیں تو سواری تو مل ہی جائے گی، اکیلا آدمی پیدل جا رہا، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، سوار، وہ جائے گا صنعاء سے حضرموت تک، اتنا طویل مسافت طے کرے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہوگا، وہ الگ بات ہے، انسانوں کا خوف نہیں ہوگا، بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا۔ ولکنکم تستعجلون، لیکن تم جلدی طلب کر رہے ہو، لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، صبر کرو، صبر کا نتیجہ اچھا نکلے گا، بہت جلد بازی نہ کرو۔ بہرحال ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ جب تکلیف، پریشانی کوئی آئے تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں کوئی بڑا انعام ملنے والا ہے، کوئی بڑا انعام ملنے والا ہے۔ یہ گویا کہ ایک اہم سبق جو اس حدیث میں دیا گیا ہے۔ باقی یہ تو بات ہو گئی حدیث کی، جو مفہوم بالکل واضح ہے۔ یہاں پر ایک بات جو میں نے کہی، قافلہ، میں نے کہا کہ پہلے زمانے میں قافلے جب سفر میں جاتے تھے تو وہ ان کو اندیشہ ہوتا تھا پتہ نہیں لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے۔ عربی زبان میں ان کو نیک فالی بد فالی کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا، بہت سے نام ہوتے تھے وہ اسی بنیاد پر رکھتے تھے، بہت سے نام اسی بنیاد پر رکھتے تھے۔ شاید بہت سو نے لفظ پڑھا ہوگا کتب فقہ میں، زمین پر پڑی ہوئی چیز کو لختہ کہا جاتا ہے، زمین پر کوئی پڑی ہوئی چیز ہے تو اس کو لختہ کہا جاتا ہے، اصل لقطہ ہے، قاف کے فتح کے ساتھ لختہ بولتے ہیں اس کو۔ اردو کی کتابوں میں بھی مسئلہ لکھتا ہے لختہ، گم شدہ چیز، کسی جگہ پڑی ہوئی چیز۔ یہ اصل ہم الفاظ میں اگر غور کریں، یہ عربی زبان میں اس لیے بتا رہا تھا کہ عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں جس کے نام رکھے گئے ہیں کسی نیک فالی کی بنیاد پر۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، آگے ہو سکتا ہے ریاض صالحین میں جب اس طرح کی باتیں آئیں گی ناموں وغیرہ سے متعلق تو وہاں مزید میں دوبارہ انشاءاللہ اس پر بات کروں گا، لیکن پتہ نہیں وہ کس سال وہاں تک ہم پہنچیں گے۔ تو یہاں تو بس میں بتا رہا تھا کہ عرب حضرات میں یہ تھا کہ نام رکھیں تو وہ کوئی نیک فالی والی چیز ہو۔ تو لقطہ کے معنی ہوتے ہیں، لقطہ کے معنی اٹھانا، تو لقطہ اٹھائی ہوئی چیز، حالانکہ یہ پڑی ہوئی چیز ہے، اٹھائی ہوئی نہیں ہے۔ تو نام ایسا رکھا کہ نہیں نہیں یہ ضائع نہیں ہوگی، اس کو نام ہی ایسا رکھا کہ نہیں نیک فالی کے طور پر کہ اس کا نام ہی رکھ دو کہ اٹھائی ہوئی چیز، تاکہ ضائع ہو کر ٹوٹ نہ جائے بلکہ کوئی اٹھا لے اور مالک تک پہنچا دے۔ بات چل رہی تھی قافلے کی، قافلہ کا لفظ اب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ الفاظ میں غور کریں، ہم بس الفاظ کو الفاظ کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، نام کو نام کے طور پر لوگ رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ نام کا مفہوم کیا ہے۔ تو قافلہ، قافلہ کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، قافلتن کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے والا، نام ہی اس کا ایسا رکھا کہ نہیں ہم ایسا نام رکھتے ہیں کہ اچھا یہ جائے گا تو جا کر واپس بھی آئے گا، نیک فالی، نیک فالی۔ تو چونکہ یہ چیزیں عرب میں ہوتی تھیں، نام رکھتے تھے، تو نام میں اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی نیک فالی والے معنی آ جائیں۔ تو اسی طرح عربی زبان میں جب سانپ کسی کو ڈس لیتا ہے، جب سانپ کسی کو ڈس لیتا ہے تو وہ اصل میں کے لحاظ سے لدیغ، جس کو لدغا، ڈسا ہوا۔ لیکن عربی زبان میں جنہوں نے حدیثیں پڑھی ہوں گی ان کو شاید اندازہ ہوگا، بعض روایتوں میں اس کے لیے لفظ سلیم استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کو سلیم کہا، حالانکہ سلیم کا مطلب صحیح سالم، وہی کہ گویا نیک فالی کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں انشاءاللہ اس کو سلامتی حاصل ہو جائے گی۔ ریاض صالحین کا انشاءاللہ میں پی ڈی ایف اس میں بھی بھیج دوں گا، اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے مانگ بھی لے بعد میں، اور ویسے اس کے اندر ٹیلی گرام والے اس میں میں انشاءاللہ ڈال دوں گا۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. وفی روایت ان اسی روایت میں اسی روایت کے بعض راویوں نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے وہ متوسط بردتاً وقد لقینا من المشرکین شدتاً, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر پر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور مشرکوں کی جانب سے ہمیں بڑی تکلیفیں پہنچی تھیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان يوم حنین آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا فی القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عوينة بن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عُدل فيها وما أريد فيها وجه الله. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حنین کا دن تھا, تاریخ میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے, مکہ مکرمہ فتح ہوا رمضان سن 10 ہجری میں, اور سن آٹھ ہجری رمضان کے مہینے میں. وہاں سے جب فارغ ہوئے, مکہ فتح ہو گیا, تو قریب کے طائف وغیرہ کے علاقے کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ مکہ والے تو جنگ کرنا جانتے نہیں تھے, لڑنا جانتے نہیں تھے, ہم لوگ جنگ کرنا جانتے ہیں اور یہ لوگ ہمیں ہرا نہیں سکتے, چلو ہم جا کر ان پر حملہ کرتے ہیں, ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. ان کے بڑوں نے سمجھایا کہ نہیں یہ ان سے مقابلہ نہ کرو, ان کی فوج بڑی طاقتور ہے, یہ لوگ بڑے مختلف قسم کے جان دینے والے لوگ ہیں, جان کی بازی لگانے والے لوگ ہیں, مقابلے پہ نہ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ہم تو لڑیں گے. حنین کے مقام پر یہ لوگ جمع ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے, حنین کے مقام پر یہ جنگ ہوئی تھی. وہ آتے مکہ مکرمہ پہ, اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھے, وہ بھی اس طرف آئے, وہ طائف سے نکل گئے, تو حنین کے مقام پر جنگ ہوئی تھی. بہرحال یہ حنین کی جنگ بڑی مشہور ہے, اس میں بہت کچھ تاریخ ہے, انشاءاللہ کسی موقع پر ذکر آیا تو اس کی بات کریں گے. یہاں تو چونکہ صبر کا عنوان چل رہا ہے اس لحاظ سے ہم چلتے ہیں. جب حنین کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے بہت مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا. شروع میں کچھ حالات ایسے تھے کہ شکست کی صورت پیدا ہو گئی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں. ہوا یہ تھا کہ ان میں بڑے تیر انداز لوگ تھے, تو انہوں نے ماہر جو تیر انداز تھے ان کو انہوں نے کھڑا کر دیا تھا, دو پہاڑوں کے درمیان راستہ ہوتا تھا, پہاڑوں میں چھپا دیا تھا. اب وہاں سے جب فوج گزری اور دونوں طرف سے بہت تیزی سے تیر اندازی شروع ہوئی, تو وہ جو مجمع وہاں کا تھا وہ گھبرا گیا, پریشان ہو گیا اور پیچھے ہٹنے لگا. ظاہر ہے آگے والا مجمع جب ذرا پیچھے ہٹے گا اور گھبرائے گا تو پیچھے والے مجمع پر اس کا اثر پہنچے گا. بس یہ ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ جتنے تھے وہ سب ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, صرف اگلے حصے میں لشکر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے جس کو مقدمت الجیش کہا جاتا ہے, ان میں ذرا سا اس طرح کے حال پیدا ہو گیا تھا کہ ادھر ادھر منتشر ہوئے تھے اور اس کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا کہہ کر بیان کر دیا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور مال غنیمت خیر اخیر میں فتح ہوئی, بہت کچھ مال غنیمت حاصل ہوا تھا, بہت کچھ مال غنیمت ملا تھا. آواز ایسا لگ رہا ہے کہ کٹ رہی ہے, پتہ نہیں. آواز آ رہی अब आवाज़ आ रही। अब आवाज़ आ रही होगी शायद। ठीक है, अच्छा तो बात ये चल रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ जंग से फारिग हुए, हुनैन की जंग से, तो बहुत सारा माल गनीमत हासिल हुआ। माल गनीमत की तकसीम में तरीका ये होता है कि उसमें पांच हिस्सों में उसको तकसीम किया जाता है। चार हिस्से वो तो जंग करने वालों के दरमियान तकसीम किया जाता है, और एक हिस्सा जो होता है जिसको खुमस कहते हैं, उस खुमस को फिर उसके कुछ मसारिफ़ होते हैं, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार होता था कि यहाँ खर्च कर दें, यहाँ खर्च कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसमें इख्तियार था। ये खुम्स कहलाता है, पांचवा हिस्सा। उस पांचवे हिस्से में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि आपको इख्तियार था, जिसको देना चाहें जितना देना चाहें, आपको मिन जानिबिल्लाह इख्तियार दिया गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुम्स में से कुछ लोगों को, जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, अपने कौम के सरदार समझे जाते थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल खुश करने के लिए कुछ ज़ायद दिया था। ये वाक़या था। अब उस लिहाज से हम आगे देखते हैं रिवायत। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब हुनैन का कोई जंग हुई तो आतरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को तकसीम में तरजीह दी, यानी कुछ ज़ायद दिया। फ़ातल अक़रा इब्न हाबिस अक़रा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट दिए। व आता उयनत इब्न हिस्न और उयना बिन हिस्न को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ही दिया, यानी 100 ऊँट दिए। इसी तरह व आता नास मिन अशराफिल अरब और अरब के कुछ मुअज़्ज़ज़ और बड़े लोग जो समझे जाते थे अशराफ, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिया, यानी ज़ायद दिया उसी में से, और तकसीम में उनको दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दिया। जैसे मैंने बताया, वो ज़ायद जो था वो माल गनीमत में से नहीं, खुमस में से था। तो एक शख्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो एक शख्स कहने लगा, इसका नाम बा हदीसों में आता है, ज़ुल्ख़ुवैसरा तमीमी। ये वो था जिसके बारे में आप सासम ने फरमाया कि इसकी नस्ल से खवारिज आने वाले हैं, एक नया फ़िरका पैदा होने वाला है। खैर, एक शख्स ने कहा कि वल्लाह इन हादी किस्मत माउदिला फ़ीहा, अल्लाह की कसम ऐसी तकसीम है जिसमें इंसाफ नहीं किया गया और इसमें अल्लाह की रज़ामंदी मतलूब नहीं है। किसके बारे में कह रहे हैं? अब सासम के बारे में। ज़ाहिर है ये कहने वाला शख्स सहाबी नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा था जो ज़ाहिरन इस्लाम ज़ाहिर कर रहा है, हकीकतन दिल में इस्लाम नहीं है। फ़कुल तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इतनी बुरी बात कह दी, ये शख्स दूसरों के सामने क्या क्या कहेगा, इसको रोकने की ज़रूरत है, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर इसका तज़किरा करता हूँ। फ़कुल तो वल्लाहि ला अख़बिरन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला दूंगा। फ़ातैतुहु फ़अख़बरतुहु बिमा क़ाला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसकी बात नकल कर दी। फ़तग़य्यर वजहुहु हत्ता काना कस्सिर्फ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतग़य्यिर हो गया, आपके चेहरे पर नाराज़गी के आसार। ज़ाहिर है यही सब्र का उन्वान चल रहा है, اپنے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں، قریب کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، یعنی جو غیر مسلم اور مشرکین نہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب وہ یہ بات کہیں، اور کیسی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کر رہے، کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے، کہنے والا ایمان والا نہ ہو لیکن جو سنے گا اس کے ذہن میں بات آ گئی تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ متغیر ہو گیا، حتیٰ کانا کالصرفی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے سرخ رنگ ہوتا ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اللہ کے رسول ہی انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، تو اگر میں نے غلط کیا گویا اللہ تعالیٰ کا حکم غلط، ولیعاذ باللہ۔ تو اگر اللہ اور اللہ کے رسول انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟ یہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام شریعت کے وہ انصاف ہیں، ہماری عقل میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں۔ بات صحیح ہے، الحمدللہ سننے والے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سب اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اہل باطل کی طرف سے شبہات ڈالے جاتے ہیں، دیکھو یہاں پر یہ معاملہ ہے تو دیکھو مردوں کو یہ دیا گیا، عورتوں کو یہ دیا گیا، انصاف نہیں ہے، مردوں کے لیے یہ حکم ہے، عورتوں کے لیے حکم ہے، انصاف نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حکم میں انصاف نہیں، آپ سلام فرما رہے ہیں، جب اللہ کے حکم میں انصاف نہیں ہوگا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ العدل اللہ کی صفت ہے، العدل جو بہت بڑا انصاف کرنے والا۔ فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسول، باقی مسائل اپنی جگہ پر سمجھنا ہو انسان کو سمجھ لے اپنی جگہ، ٹھیک ہے، عقل میں ایک بات نہیں آ رہی، حکمت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ لے، لیکن یہ سوچ لے کہ میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ پختگی کے ساتھ ذہن میں بات بیٹھی ہو، اور اگر انسان اس کو دل سے مان لے کہ نہیں نہیں انصافی ہے میری بات، یعنی انسان کی عقل بھی اس کو قبول کر لیتی ہے، یہ انسان کے اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ انسان میں ایمان کامل ہے کہ اچھا اللہ کی بات، اللہ کا حکم آیا تو ذہن نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ کیوں کہ سوال انسان دوسروں کو سمجھانے کے لیے کر لے، یا خود کو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہو تو کر لے، لیکن یہ سوال پیدا ہونا یہ بھی گویا کہ تھوڑا سا نقص کی علامت تو ضرور ہے۔ فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتقام نہیں لیا، اس سے کچھ نہیں کہا، بلکہ آگے فرمایا، ثم قال یرحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ صبر تو اونچی چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کو اس سے گزرنا پڑتا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت صبر سے گزرے، ان کی قوم کی طرف سے بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ فقلتو لا جرم لا ارفع الیہ بعدہ حدیثا، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حال دیکھا تو میں نے سوچا کہ اب آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک میں کوئی شکایت نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ کو خامخواہ تکلیف ہوئی، یعنی اس کا جب کوئی حل نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس کے بارے میں انتقام بھی نہیں لینے والے تھے، تو خامخواہ آپ کو تکلیف ہوئی، آئندہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی کوئی شکایت نہیں پہنچاؤں گا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له العقوبۃ فی الدنیا واذا اراد اللہ بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اسے جلد سزا دے دیتے ہیں۔ یہ بات پہلے آ چکی کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کی تکلیف بھی ختم ہونے والی ہے اور ہے بھی ہلکی، آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کی تکلیف بھی زیادہ عرصہ رہنے والی ہے، اگر ہمیشہ نہ ہو تو زیادہ عرصہ رہنے والی، اور تکلیف ہے بھی بڑی سخت۔ تو دنیا میں سر کا درد ہو گیا، اس کے بدلے میں آخرت کے کیا کیا درجات ملے، کتنے گناہ معاف ہوئے، کتنے ہزار سالوں کی دوزخ کا سے نجات کا فیصلہ ہوا اگر اس کے گناہ تھے، بخار آ گیا، بیماری آ گئی، جو بیچارے کئی ایسا بیمار رہنے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں، ابھی ہمارے قریب میں دو دن پہلے انتقال ہوا پینسلوینیا میں، بیماری سے گزر رہے تھے، کئی تکلیفوں سے گزر رہے تھے، اور بیچارے باز ہیں جو ہر ہفتے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ان کے والد ابھی تک تکلیف میں، بیماری میں ہیں، آئی سی یو میں ہیں. یہ جو تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، جو خود بیمار ہیں وہ بھی، اور جو ان کی عیادت کرنے والے ہیں، جو ان کے خاندان کے افراد ہیں جو اس تکلیف سے گزرتے ہیں، چاہے ان کے خاندان کے ہوں یا ویسے ہی تعلق رکھتے ہوں، اور ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تکلیف جس کو ہوئی کسی کی تکلیف دیکھ کر ہو یا اپنی تکلیف کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں. یہ بس خامخواہ کا، یعنی خامخواہ کا لفظ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بس دینے کے لیے ایک بہانہ رکھا ہوا ہے کہ اچھا تمہارا بھی اجر بڑھتا رہے گا، تمہیں بھی آخرت کے درجات ملتے رہیں گے، بس کوئی بات نہیں، دوسرے کی تکلیف تم دیکھ کر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں بغیر کچھ کیے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اسے جلد سزا دے دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو امسک عنہ بذنبہ، اس کے گناہوں کے باوجود اس کے معاملے کو موقوف رکھتے ہیں، روک کر رکھتے ہیں، کوئی سزا نہیں دیتے. انسان سوچتا ہے اچھا میں نے گناہ کیا، کوئی تکلیف نہیں آئی، اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بہت بری چیز نہیں ہوگی، ورنہ شاید مجھے کوئی بیماری آ جاتی، کوئی تکلیف آ جاتی. میں نے فلاں بزرگ کو، ہوتا ہے، میں نے فلاں بزرگ کو گالی دی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، فلاں بزرگ کے بارے میں نے بری بات کہی، اس کو ان کو تکلیف دی، کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب وہ بزرگ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اچھا میں غلط کام نہیں کر رہا. یہ کیا ہے؟ یہ ڈھیل ہے. جنہوں نے حدیثیں نہیں سمجھی، قرآن کو نہیں سمجھا، وہ ایسی سوچ رکھ سکتے ہیں، یا پھر جن کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہو ان کی سوچ بیچاروں کی ایسی ہو جاتی ہے. گناہ کر رہے ہیں، تکلیف نہیں آئی، سوچتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بہت بری چیز نہیں ہے، یہ ہم صحیح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان پر جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، جب پکڑ آئے گی تو ایسی سخت آئے گی کہ پھر کوئی بچا نہیں سکے گا. امسک عنہ بذنبہ حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اس کی پوری پوری سزا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دے دیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی سخت سزا سے انسان گزرتا ہے، اور ایسے واقعات ہیں. ہم ہمارے اکابر کے حالات دیکھیں، واقعات دیکھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں جن لوگوں نے، مارنے میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، ان کا کیا حال ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، تکلیف دینے میں حصہ لیا تھا، ان کا کیا حال ہوا؟ ایک پورا رسالہ حضرت نے جمع فرمایا اولیاء اللہ کی اہانت کا وبال، اس میں اسی طرح کے واقعات جمع کیے گئے ہیں. اولیاء اللہ کو جب تکلیف دی جاتی ہے، ہاں فوراً نہیں سزا ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں کو سزا فوراً نہیں ملی تھی، فوراً نہیں ملے گی، لیکن عموماً دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے، نہیں تو آخرت میں تو ملنے ہی والی ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں تکلیف پہنچ جانا، یہ گویا اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، لیکن کبھی بعضوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے یہاں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ بس دنیا میں ہی مجھے تکلیفیں دے دے، دنیا میں مجھے اور بیماری دے دے تاکہ آخرت کی راحت ملے. یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کرنے کا فیصلہ فرمایا تو صحابہ میں سب مثالیں ہمارے لیے پیش فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے، ان کا حال بالکل ایسا جیسے کمزور، راوی فرماتے ہیں جیسے پرندے کا بچہ یا مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، چوزا، بس اس طرح کل فرق چوزے کی طرح عجیب حال ہو گیا تھا ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کوئی دعا بھی مانگتے ہو، کوئی خاص قسم کی دعا ہے جو تم نے مانگی ہے؟ فرمایا ہاں میں دعا مانگتا ہوں، اور میں نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جو کچھ سزا تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے دنیا ہی میں دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی سزا کو برداشت کرو؟ دعا مانگنی ہی تھی تو یہ دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے عافیت دے دے، دنیا میں بھی عافیت، آخرت میں بھی عافیت، کیوں دنیا میں تکلیف کے بدلے میں آخرت کی عافیت؟ مانگنا ہی ہے تو خیر مانگو، عافیت مانگو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. خیر انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں عافیت دی. تو دنیا میں تکلیف مانگی نہ جائے، آ جائے تو انسان اس کو برداشت کرے، اس پر صبر کرے تو اس پر اجر ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بدلہ اور انعام کا بڑا ہونا یہ تکلیفوں کے بڑا ہونے کے ساتھ ہے. دنیا میں تکلیفیں جتنی زیادہ ہوں گی اسی قدر آخرت میں انعام بڑا ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو تکلیف میں, آزمائش وغیرہ میں مبتلا فرماتے ہیں. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى, اب اس تکلیف کے باوجود جو اللہ سے راضی رہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے ایک بیماری ہی تو دی ہے, مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ باقی ہے, میں سانس لے رہا ہوں, مجھے صرف سر کا درد ہے یا مجھے صرف بخار ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, بول رہا ہوں, اتنی نعمتیں تو نے دی, یہ سب نعمتوں میں تو نے رکھا ہی ہے یا اللہ, تو جو بھی تکلیف پہنچائے میں اس کا مستحق ہوں, تو جو بھی سزا دے دے میں اس کا مستحق ہوں, لیکن پھر بھی یا اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں, یہ دل کی حالت ہو, یہ زبان سے ہو. فمن رضیہ, تکلیف کے باوجود جو راضی رہتا ہے, فلہ الرضا, تو اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے رضامندی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ومن سخط, اور تکلیف جو ناراض ہوتا ہے, یا اللہ تو نے مجھے ہی کیوں دیا, یہ میں نے کون سا گناہ کر لیا تھا, ولیعاذ باللہ, لوگ کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کر لیا کہ یہ تکلیف آ گئی, ہمارا کون سا عمل ہے جس میں گناہ شامل نہیں ہوتا, ہم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, دھیان کہاں ہوتا ہے ہمارا, سب سے اہم ترین بڑی عبادت سجدہ اللہ کے سامنے سر جھکا لیا لیکن دماغ کہیں اور ہے. کتنی نعمتیں اللہ کی ہم استعمال کرتے ہیں وہاں پر ہمیں شکر کا خیال نہیں آتا بہت سی مرتبہ. اب اللہ کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف آ گئی کہ اچھا اس تکلیف سے گزر جاؤ تو تمہاری وہ کوتاہیاں معاف ہو جائیں, اس پر ہم کہتے ہیں کہ اچھا نہیں نہیں مجھے کیوں تکلیف پہنچی, میں نے کیا کیا, جو اس پر ناراض ہوتا ہے فلہ السخط, تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ناراضگی ہوتی ہے. یہ ظاہر ہے روایتوں کا مفہوم ویسے واضح ہے. یہاں پر آگے والا حصہ بہت ہی اچھا حصہ ہے, بہت ہی اچھی حدیث ہے لیکن طویل ہے, تو اس لیے اس پر جانے سے کے بجائے ہم اس پر انشاءاللہ آئندہ جائیں گے, آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس پر بات کر لیں گے. لیکن یہاں پر گزشتہ جو روایات ہم نے پڑھی ہیں ان کے بارے میں چند باتیں ہیں جو ہمارے لیے ایک انشاءاللہ مفید ہوں گی, ان پر کچھ بات کر لیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے, شیطان انسان کو دھوکہ دینے کے لیے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے, اور انسان کو کوشش کرتا ہے کہ نیکی کے کام سے روک دے. اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے کوشش کرتا ہے. پہلا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, نیک کام نہ کرو, آج نماز نہ پڑھو, آج نفل نہ پڑھو, آج روزہ ہے روزہ نہ رکھو, اتنا لمبا بھوکا رہنا مشکل ہوگا, تکلیف ہوگی, آج یہ درس ہو رہا ہے حدیث کا, نہیں کوئی بات نہیں, روزہ ہے آج نہ سنو, تکلیف ہوگی, خامخواہ آج تو آرام کا دن ہے. شیطان پہلا کام یہ کرتا ہے, روکنے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی نیک کام سے, اور جب دیکھتا ہے کہ اچھا یہ رکنے والا تو ہے نہیں, اتنا بیوقوف نہیں ہے, تو اچھا دوسرے درجے پر چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے, جب عمل سے نہیں روک سکتا تو دوسرے درجے پر آتا ہے, اس کی نیت میں فطور لے آتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ آج تو ہم نے روزہ رکھا نا, دیکھو اتنے لوگ روزہ نہیں رکھتے, ہم نے تو روزہ رکھ لیا, اب تو ہم ان سے بہتر ہو گئے, نیت میں خرابی لاتا ہے, نیت میں خرابی لے آتا ہے, اب لوگوں کو بتا رہے نہیں آج میں نے روزہ رکھا تھا نا, آج میں نے روزہ رکھا تھا, لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں, دل میں بھی خیال پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت اچھا کیا اور دوسرے برے ہیں اور ہم اچھے ہیں, ولیعاذ باللہ. ہمارا ایک عمل اگر روزہ ہم نے رکھ لیا, کیا پتا دوسروں کے کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے. بدکار عورت تھی, کتے کو پانی پلا دیا, اس کی وجہ سے اس کو نجات ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بہت مختلف ہے. ہم بس کوشش کرتے رہیں کبھی اپنے عمل پر غرور میں مبتلا نہ ہوں, عجب میں مبتلا نہ ہوں. تو بہرحال انسان, شیطان پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ عمل سے روک دے, وہ نہیں روک سکتا تو کوشش کرتا ہے کہ اچھا نیت میں کوئی خرابی پیدا کر دے, وہ بھی اگر نہیں کر سکتا تو اچھا پھر یہ کرتا ہے کہ کسی کو اس کے خلاف اس کی مخالفت اور خلاف کے لیے کھڑا کر دیتا ہے. اچھا کوئی آ کر کہے گا کہ او اچھا تم تو بڑے نیک بنتے ہو نا, بزرگ بننا چاہتے ہو, اچھا تم یہ کرتے ہو. کوئی آ کر تانے دے دے گا, کچھ برائی کر دے گا, انسان سوچتا اچھا مجھے آئندہ میں روزہ نہیں رکھنا, بس یہ لوگ مجھے اس طرح کہتے ہیں. کسی کے کہنے سے انسان رک جائے, نیت میں بھی خلل نہیں ڈال سکا, اب وہ کسی کے ذریعے سے کہلوا کر انسان روکنا چاہتا ہے, لیکن انسان اس سے بھی باز نہیں آتا. نہیں, مجھے تو جو نیک عمل کرنا ہے میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, لوگوں کو جو کہنا ہے کہتے رہیں. وہاں بھی جب نہیں روکتا تو کبھی کبھی چوتھے درجے پر شیطان پہنچا دیتا ہے کہ مستقل اس پر لوگ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں, اس کو ایذائیں دیتے رہتے ہیں, تکلیفیں دیتے رہتے ہیں. بہرحال شیطان تو اپنا کام جاری رکھتا ہے. جیسے پچھلی روایت میں ہم نے پڑھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک عمل فرمایا, کسی نے آ کر کہا کہ اچھا یہ تو خلاف ہے, یہ تو انصاف نہیں ہے, یہ تو ظلم ہے, یہ ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا مقصود ہی نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری تھی آپ کرتے رہے. شیطان کبھی لوگوں کو بھیجتا ہے مخالفت کرنے کے لیے. بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کام صحیح ہے اس صحیح کام سے ہمیں رکنا نہیں ہے, چاہے شیطان جس طریقے سے بھی ہم پر حملہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان علماء نے بڑی محنت کر کے شیطان کے ان چیزوں کو جمع کر دیا کہ کس طریقے سے شیطان حملہ کرتا ہے, تاکہ ہمیں ایسے موقع پر خیال رہے کہ نہیں کہیں شیطان کی باتوں میں نہ آ جائیں. حضرت لقمان حکیم کا واقعہ مشہور ہے کہ غلام تھے وہ, جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ غلام تھے, یہ سب تاریخی باتیں ہیں, غلام تھے. ان کے آقا نے ان کو ایک مرتبہ ککڑی میں سے کچھ حصہ کاٹ کر دیا, اچھا یہ تم کھا لو. انہوں نے کھا لیا, کڑوی تھی بالکل, لیکن بالکل ظاہر نہیں فرمایا, کھا لیا. دوسرا حصہ آقا نے جب کھایا تو بہت کڑوی, تو ان کے آقا نے کہا کہ اتنی کڑوی تم نے یہ ککڑی کھا لی, کوئی بتایا بھی نہیں اور ظاہر بھی نہیں کیا. تو لقمان حکیم نے کیا فرمایا کہ آپ کی طرف سے ہمیشہ اتنی نعمتیں ملتی رہتی ہیں, ہمیشہ اچھی چیزیں ملتی رہتی ہیں, ایک مرتبہ کڑوی چیز مل جائے اس پر بھی میں شکایت کا اظہار کروں اور برائی کا اظہار کروں. یہ ہمیں سبق دے دیا, حکیم تھے نا, اپنے عمل سے سبق دے دیا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو باقی رکھا, سبق دے دیا کہ اللہ کی طرف سے اتنی نعمتیں ملتی رہتی ہیں, کبھی ایک تکلیف پہنچ جائے اس پر شکایت چہرے پر ظاہر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے. صبر, اس طریقے سے صبر کیا جائے, اللہ کے سامنے ہو کہ اللہ یہ تکلیف دور کر دے, لوگوں کے سامنے اس کی تکلیف کا اظہار نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ہارون رشید, بہت بڑی حکومت تھی ان کی, ان کے بارے میں تو مشہور ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ بادل کو دیکھ کر, جب وہ دیکھتے تھے کہ بادل یہ بارش کا بادل اس علاقے میں بارش نہیں آنے والی لیکن کہیں جا رہا ہے, کہتے تھے کہ اچھا جہاں جا کر برسنا ہے برس جا, تیرے سے تیری پیداوار سے نکلنے والا خراج اور اس کے حصہ ہمارے ہم تک پہنچنے ہی والا ہے. اتنی بڑی حکومت تھی کہ جہاں بارش برسے گی, جتنا دور جا کر بادل بارش برسائے گا, وہاں سے پیداوار کا حصہ یہاں تو آنے ہی والا ہے. بہرحال ان سے کسی نے یہ کہا کہ آپ کی سلطنت اتنی بڑی ہے, اس کی قیمت کا آپ کو اندازہ ہے؟ ظاہر ہے کہ بادشاہ ہونے کے لحاظ سے وہ یہ سوچے گا بہت قیمت ہے, لیکن وہ نیک مزاج تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں نیکی رکھی تھی. کہا کہ دیکھیے, انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا قیمت ہے. کہا کہ دیکھیے, آپ کو اگر سخت پیاس لگ جائے اور ایسا ہو کہ پانی نہیں پئیں گے تو جان کا خطرہ ہے, کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آدھا گلاس پانی میں آپ کو دیتا ہوں, اس کے بدلے میں آپ مجھے آدھی سلطنت دے دیں, کہ آپ تیار ہو جائیں گے؟ ہاں بالکل تیار ہو جاؤں گا, جان بچانی ہے, آدھے گلاس پانی کے بدلے میں آدھی سلطنت میں دے دوں گا. پوچھا اچھا اگر آپ کی پیشاب رک جائے اور پیشاب باہر نہ نکلے, بعضوں کو ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے پیشاب نہیں نکل سکتا, سوراخ کر کے نالی لگاتے ہیں اور اس سے پیشاب پھر باہر نکلتا ہے, سخت تکلیف ہے, اسی لیے پیشاب سے نکلنے کے بعد بھی انسان استنجا سے فارغ ہو تو دعا پڑھے الحمدللہ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. یاد دلانے صرف زبان سے کلمات کہنے کے لیے نہیں ہے، یاد دلانے کے لیے کہ یہ تمہارے تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پیشاب ہو گیا عافیت سے، اگر پیشاب رک جاتا نہ آتا تو کتنے علاج کرنے پڑتے اس کے لیے. تو ہارون رشید سے کہا کہ اچھا اگر آپ کے پیشاب نکلنا بند ہو جائے اور آپ سے کوئی کہے کہ آدھی سلطنت دے دیں تو پیشاب آ سکتی ہے، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ کہا ضرور ہو جاؤں گا. فرمایا آپ خود ہی اندازہ کر لیں آپ کی سلطنت کی کیا قیمت ہے، آدھا گلاس پانی اور پیشاب، ایک مرتبہ کا پیشاب. بہرحال نعمتیں انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہر ہر موقع پر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. نماز ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، شکر ادا کیا جائے. کسی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور توفیق دی، شکر ادا کیا جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھنے کا یہ جو موقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ واقعی میں سمجھتا ہوں یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس مجمع میں شامل کیا جو اللہ کی رضا کے لیے حدیث و تفسیر سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ میں بھی آپ حضرات کے ساتھ اس مجمع میں اس برکت میں شامل ہوں کہ علم کے اور حدیث اور قرآن کے طلب میں ہم لوگ طالب علم شمار ہو جائیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نعمتوں کا، بہت سی نعمتیں دی ہیں، اور ظاہری جسمانی نعمتیں دی ہیں، اور بہت سی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ اس سے فارغ ہو جاؤ الحمدللہ پڑھو، اس سے فارغ ہو الحمدللہ پڑھو، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. بہرحال ان نعمتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے مقابلے میں کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے تو اس پر کوئی بھی اجر و جزا نہ ملنے والی ہوتی، سزا نہ ملنے والی ہوتی، کوئی ثواب نہ ملنے والا ہوتا، تب بھی ہمیں شکایت کا حق نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر بہت انعامات ملتے ہیں. نعمت تھوڑی سی اللہ نے جو دی تھی وہ لے لی، اس پر بھی انعام ملتا ہے. اس کو ہم دنیا کی مثالوں سے، اس کی مثالیں نہیں ملتی. ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ میرے $1,000 ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں، جب مجھے ضرورت پڑے گی واپس لے لوں گا. جب اس میں سے کچھ واپس لے لیے، $1 واپس لیا تو اس کے بدلے میں $1,000 اور دے دیے کہ اچھا چونکہ آپ کو تکلیف پہنچی نا، $1 میں نے لے لیا آپ سے واپس تو اس کے بدلے میں $1,000 دے دیے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے، بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، کوئی نعمت لے لی تو اس کے بدلے میں بہت بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور دل میں اتارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عاشورہ، یہ روزہ اور یہ دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبول فرمائے. امت کو اللہ تعالیٰ اس دن میں امت کے لیے غلبے کا، اور اہل حق کے لیے اللہ تعالیٰ غلبے کا، اور دین پر استقامت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے، اور ہر طرح کے فتنوں سے، طرح طرح کے فتنوں میں امت مبتلا ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج کے لیے پھر میں یاد دہانی کر دوں، آج رات کو دعا کا وقت جو ہے وہ ہم عشاء کے بعد کا وقت رکھا ہے، یعنی 10:15 بجے 10:15 پہ درود شریف اور دعا کا وقت رکھا ہے. مغرب بعد سب کو افطاری اور ان چیزوں میں مصروفیات ہوں گی، تو انشاءاللہ ہم عشاء کے بعد، جن کے یہاں عشاء جو بھی وقت پہ ہوتی ہے، بہرحال ہم 10:15 بجے 10:15 پہ انشاءاللہ درود شریف اور دعا کا وقت رکھتے ہیں.